Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi surat al-Baqarah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala 'azza wa jalla kama warada fi surati Taha wa aqimis salata li dhikri. وقال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے تصور اسلام یا تصور دین پر گفتگو ہو رہی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اوپن اینمی ہے تمہارے خلاف، جس نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ پہلا نقطہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ سبحان گویا وہ لوگ کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالی، جو اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا، خالق، مالک، پروردگار، رازق، حاکم صرف اللہ سبحانہ وتعالی، جو اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب کائنات کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ ہونے کی حیثیت میں ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی ہم پر لازم ہے، اور وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں الحمدللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا. یہ قرآن حکیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ محفوظ کتاب ہے، یہ مکمل کتاب ہے، مکمل ہدایت نامہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور ظاہری بات ہے یہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آزمائشی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور بالآخر اس آزمائشی زندگی کے بعد، اس امتحان کے بعد نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجے والا دن وہ آخرت کا دن ہے جو اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد شروع ہوگا. اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اس رب کی اطاعت کریں گے، رب کی بندگی کریں گے، رب کے احکامات پر عمل کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس کی نافرمانی کریں گے، اس کو ناراض کریں گے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، انہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یقیناً جو نیک لوگ ہیں، ابرار، نیکوکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، وہ لازماً نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اور جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، وہ ان الفجار لفی جحیم، لازماً وہ جہنم میں ہوں گے. تو بہرحال یہ تین بنیادی عقائد ہیں. الحمدللہ اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. یہ بنیادی چیزوں کو ماننے والے جو ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو یہاں اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا؟ تو الحمدللہ اس پورے کے پورے دین کو، پورے کے پورے اسلام کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. قرآن حکیم کی آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے حوالے سے. لہذا ہم نے پہلی وضاحت آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ اسلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو دین ہے، نظام زندگی، یہ اسلام ہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ایک اور بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، طرز زندگی اختیار کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، گویا جہنم کا نوالا بنے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، دین اسلام قبول نہ کرے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے. رضیت باللہ ربا، بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، وبل اسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر، وبی محمد رسول، وبی محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر. تو بہرحال دوسرا نقطہ یہاں یہ عرض کیا گیا، اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو پسند کرتا ہے، اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. پھر اگلی وضاحت الحمدللہ ہم نے یہ بھی کی تھی کہ اگر پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، کچھ باتیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان رہے ہیں اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، تو در حقیقت یہ بندگی، یہ پارشل اوبیڈینس جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر اطاعت و بندگی کرنی ہے تو پورے کی پوری کرو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، پوری کی پوری اطاعت اللہ اس کے رسول کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کو بڑا جانا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، لیکن گھر میں، خاندان میں، رسومات کے موقع پر، یا کاروبار کرتے ہوئے، یا عدالتی کاروائی میں، عدالت میں فیصلے کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہوئے، اگر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سپریم لا کی حیثیت سے نہیں مانا جا رہا، تو یہ بات رب کائنات کو سخت ناپسند. اور ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بعض باتوں کے اعتبار سے مانے، بعض کو نہیں مانے، اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب کی وعید ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. لہذا اس حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ داخل ہونا ہے یا قبول کرنا ہے اسلام کو تو پورے کے پورے اسلام کو قبول کیا جائے. بعض باتیں مانی جائیں, عبادات میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو لیکن اور دیگر معاملات میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی, یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور آگے اس آیت مبارکہ ہی میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گویا داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, ورنہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دشمنی اسی طرح سے کرتا ہے کہ جو تھوڑا بہت دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں, دین پر عمل کرنے والے ہیں, ان کو بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور انہی پر اس کو یوں کہہ لیجئے کہ مطمئن کر دیتا ہے اور وہ اطمینان قلب میں ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم تو بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں, اور جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں یا اصل دینی فرائض ہوتے ہیں اس طرح ان کی توجہ نہیں ہوتی. جیسے آج اکثر و بیشتر ہمارا حال ہے, ہم بعض معاملات کو جو دین میں بہرحال اہم تو ہیں لیکن جو اہم تر معاملات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو بہرحال ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن. اب یہاں الحمدللہ جو اگلے گفتگو ہماری ہوئی تھی اس میں پھر ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام بنیادی طور پر ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک عمارت کی تشبیہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور عمارت میں جس طرح فاؤنڈیشن پہلے ڈالی جاتی ہے بڑی مضبوط پلنتھ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پلر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہے جو کہ چھت ہے جو کہ ڈالی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ڈالی گئی ہے. اور پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا اپنے قول اور عمل سے کہ اس کائنات کا رب وحدہ لا شریک ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گویا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے درجے میں گویا ہمارے دین اسلام کی جڑ ہے, بنیاد ہے. اسی طرح پھر اقام الصلاه و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان, یہ گویا چار پلرز ہو گئے. اب جہاں تک ان ارکان اسلام کی اہمیت کا تعلق ہے یا ان کی حکمت کا تعلق ہے, تو الحمدللہ پچھلے دو جمعوں سے ہم نے نماز اور زکات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. ان چار پلرز میں اہم ترین پلر یوں کہہ لیجئے کہ رکن رکین, بعض پلر ہوتے ہیں ان پر زیادہ لوڈ نہیں ہوتا, اور بعض پلر وہ ہوتے ہیں جو سارا کا سارا یا زیادہ لوڈ ہے جو کہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ ان چاروں پلرز میں اہم ترین پلر جو ہے وہ صلاح نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ 700 سے زیادہ قرآن حکیم کے مقامات ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز قائم کرنے, نماز کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کی حکمت بیان فرمائی ہے. اور جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے ان کا انجام بیان فرمایا. تو بہرحال قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام میں 700 سے زیادہ مقامات پر جس رکن رکین کی اہمیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے, خود بخود بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے دین کی یوں کہہ لیجئے کہ ایسا پلر ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا وہ عماد ہے, وہ ستون ہے, وہ رکن ہے. من اقامہا فقط اقام الدین, جس نے اس کو قائم کیا قائم رکھا, اس نے دین کو قائم کیا دین کو قائم رکھا. ومن ہدمہا, اور جس نے اس کو گرا دیا منہدم کر دیا ترک کر دیا, فقط ہدم الدین, اس نے پورے کے پورے دین ہی کو گرا دیا, دین ہی کو منہدم کر دیا. تو بحمدی تعالیٰ پچھلے جمعے صلات کے حوالے سے اس کی حکمت خاص طور پر بیان ہوئی تھی. سورہ طہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی حکمت بیان فرمائی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا تذکرہ, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا, عربی زبان جو لوگ بھی جانتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک عنایۂ کبیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, جس اعتبار سے بڑی شاندار
بڑی بادشاہانہ انداز ہے اس میں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری عبادت کرنا، اور اس عبادت کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. تو گویا نماز کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد. پچھلی مرتبہ میں نے جو شعر پڑھا اور کوٹ کیا تھا، یہ جوش ملی آبادی کا ہے، تو یہ جوش ملی آبادی صاحب کا شعر نہیں ہے بلکہ حفیظ جالندری صاحب کا شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش سے بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. گویا دنیا میں مصروف اور رہ کر، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی کھکیڑوں میں مصروف رہ کر انسان جو ہے وہ اپنا نفس بندگی جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے یا دھندلا پڑ جاتا ہے. تو آؤ سجدے میں گریں، آؤ دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں، لوہے جبھی تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو تازہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی، یہ اسی لیے. تو بہرحال نماز کے بعد زکات کا تذکرہ آیا تھا، بلکہ ایک وعید بھی جو آپ کو بتاتا چلوں، نماز نہ قائم کرنے والوں کا انجام کیا ہے. پازیٹو تو ہم نے سمجھا کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، معاشرتی اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن ایک بڑا ہلا دینے والا مقام بھی قرآن حکیم میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ مدثر ہے مکالمہ بیان فرمایا ہے اہل جنت کا اہل جہنم سے. جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ گفتگو کر رہے ہوں گے اہل جہنم سے، اور اہل جہنم سے وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ دہکتی ہوئی آگ میں کون سی شے تمہیں لے آئی، وجہ کیا بنی. جواب سنیے، اہل جہنم جواب دیں گے لم نکم من المصلی، جہنم میں جلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکم من المصلی، جواب دیا اہل جہنم نے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. تو گویا اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے کہ بے نمازی لازماً جہنم میں جائے گا چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو. نماز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کافروں پر تو فرض نہیں تھی نا، یہ مسلمان ہی ہے جو جواب دے رہے ہیں لم نکم من المصلین، ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو بہرحال اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں نماز مسجد کو آباد کرنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. مسجد سے محبت سے کیا مراد ہے؟ مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، اور خاص طور پر نماز کو قائم کرنے کی جو ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے. تو یہ در حقیقت ایمان کی نشانیوں میں سے. پھر دوسرا رکن یقین زکوٰۃ، یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ یا قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ آئیں. جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی ہے. لہذا زکوٰۃ بنیادی طور پر اسلامی معاشرے میں ایک بہترین ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور انسانی معاشرہ تو ہے ہی وہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ورنہ جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے. جو ویسٹ کے فلاسفرز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں یہ ہیومن جو ہے بیسیکلی ایک اینیمل ہی ہے، سوشل اینیمل ہے، جانور میں انسان میں کوئی فرق نہیں گردانتے وہ زیادہ. اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا فرق، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ رکھا، اور اس ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ پاک نے زکات کا نظام عطا فرمایا. اور جس معاشرے میں معاشی نظام بہتر ہو جائے، پیسے کے وہ کمانے اور خرچ کرنے کا نظام بہتر ہو جائے، با خدا وہ انسانی معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پائے. یہی وجہ ہے کہ زکات کو یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی نظام معیشت کی بیک بون کہا گیا. آج وہ ممالک جہاں پر بڑے سکون سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، امن کے ساتھ، سکون سے، اس معاشرے میں سب سے پازیٹو پوائنٹ یہی ہے کہ وہاں حکومت جو ہے وہ لوگوں کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے, اور ان کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ حکومت کو حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری لیتی ہے. اور اسلامی معاشرہ اسلامی معیشت وہ ترقی کا گارنٹی لے رہی ہے اس بات کی کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی ریاست میں جو لوگ بھی رہتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ اسلامی ریاست دے گی. لہذا اسلامی ریاست جیسے ہی قائم ہوگی وہاں پر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا, اور زکوٰۃ کے نظام کے قیام کی وجہ سے ایک بہترین رفاہ عامہ کا تصور ہے جو کہ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو معیشت کی تقسیم پیسے کی تقسیم ہے وہ صحیح ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں درحقیقت یہ ایکیوملیشن آف ویلتھ جو ہے پیسے کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو جانا جس کی وجہ سے آج یہ معاشرہ برباد ہو گیا, اور ظاہری بات ہے جب ایکیوملیشن آف ویلتھ ہوتا ہے پیسہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کر رہ جائے تو اس کی سرکولیشن اگر معاشرے میں نہ ہو تو لازمی طور پر یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. یہ الفاظ استعمال کیے ہیں شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں اس پیسے کی تقسیم صحیح نہ ہو وہ معاشرہ دو دھاری تلوار کے مانند ہوتا ہے. تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے وہ ایک طرف سے کاٹتی ہے, لیکن ایک ایسی تلوار جس کی دو دھاریں ہوں اوپر سے بھی کاٹے نیچے سے بھی کاٹے تو وہ معاشرہ جہاں معیشت کے اعتبار سے رہنما اصول جو اللہ رسول نے دیے ہیں اگر ان پر عمل نہ ہو رہا ہو تو امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا, نتیجہ کن آخرت سے غفلت. پیسے کا بے تحاشا ہونا یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جائے, اور آخرت کی فکر جس کو کہا جاتا ہے وہ انسان کے ذہن سے نکل جائے, اور پیسے کی تقسیم اگر اعتدال کے ساتھ نہ ہو تو یہ نتائج اس وقت ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. پیسے سے پیسہ اگر کمایا جا رہا ہے سود کے ذریعے خاص طور پر تو یہ جو دلوں کے اندر سختی ہے یہ پیدا ہوتی ہے, اور دلوں کی سختی معاشرے کو جانوروں سے زیادہ بدتر بنا دیتی ہے. لہذا رب کائنات نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا ہے کہ عمراء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس پیسے کے امین ہیں اس پیسے کو غربا تک پہنچائیں, اور جب وہ غربا ان کا زکوٰۃ کا پیسہ قبول کر لیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کریں, بجائے احسان جتلانے کے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمارا یہ پیسہ قبول کر کے گویا ہمارا ایک فرض ہے جو کہ جس کی ادائیگی کا معاملہ کیا. تو بہرحال اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں صلات کا نظام قائم کیا جائے اور نمبر دو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے, اور جس معاشرے میں زکوٰۃ اپنی روح کے ساتھ صحیح طرح سے امپلیمنٹ کر دی جائے وہ اسلامی معاشرہ ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں, دو مزید جو پلرز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو ارکان اسلام ہے اس کی اصل روح کیا ہے, ارکان اسلام کی روح کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو کئی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک لفظ میں یا ایک جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارکان اسلام در حقیقت دیے ہیں ہمارے نفس کو پاک کرنے کے لیے. نفس کی پاکیزگی یہ بنیادی ہے, جب تک نفس پاک نہ ہو اندر سے باطنی طور پر یہ عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. قد افلح من زکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کیا. لہذا نماز کا بھی بنیادی مقصد یہی تزکیہ نفس ہے, اس نفس کو کنٹرول کرنا خاص طور پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لانا. سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تہجد کی نماز کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے وقت بیدار ہونا اللہ کی جناب میں کھڑے ہونا, فرمایا کہ یہ نفس پر بہت بھاری ہے اور اگر یہ کر لو گے تو نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. گویا تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ پانچ وقت باجماعت نماز کی ادائیگی, اور خاص طور پر رات کے وقت کھڑے ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پھر زکوٰۃ کے بارے میں تو میں نے عرض کیا, نام جیسے زکا یزکی کے معنی ہی ہوتے ہیں پاک کرنا, ٹو پیوریفائی ٹو گرو, کسی چیز کو پاک کرنا اور اس کو نشو نما دینا. تو ہمارے اندر جو مختلف محبتیں ہیں دنیاوی محبتیں آ گئی ہیں ان کو نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پروان چڑھانا درحقیقت یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے زکات لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس مال کے ذریعے سے، مال لے کر گویا صدقہ لے کر بامراد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ زکات لے کر ان کے اندر سے ان کی پاکیزگی کا معاملہ کیجئے. اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے صوم کا یا صیام کا، رب کائنات نے یہی مقصد بیان فرمایا. البتہ دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں فرض روزے کے حوالے سے ایک مقام پر پورا کا پورا فلسفہ صوم اور صیام کا فرضیت، فضیلت، اہمیت، حکمت سب کے سب اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور انتہائی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا روزے کے موضوع پر. سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، اگر ممکن ہو تو آج جا کر ضرور اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. میں صرف ایک آیت مبارکہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت بیان فرمائی. آپ کو معلوم ہے روزہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد فرض ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کا رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، سابقہ قوموں پر بھی روزہ رکھنا فرض تھا. لیکن روزہ فرض کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکو. تو گویا روزے کا مقصد اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، روزہ اللہ پاک نے فرض کر دیا. الحمدللہ وہ دعا آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی ساتھ دعا فرماتے تھے. بڑی جامع دعا ہے، زبانی بھی یاد ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول کی ہے، نقل کی گئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے. گویا رمضان کی جو اصل عبادت ہے، اصل جو مہینہ ہے پورا، یوں کہہ لیجئے موسم بہار، اس سے پہلے 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ دعا ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، خاص طور پر عبادات کا اہتمام، پھر اگر ممکن ہو تو نفلی روزوں کا اہتمام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، لہذا رجب کے بعد شعبان کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. تو بہرحال روزے کا اصل مقصد، حکمت، جیسے میں نے عرض کیا، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ تقویٰ اصل میں حاصل ہے پوری کی پوری عبادات کا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، لیکن ہدایت اس سے ہر شخص کو نہیں ملتی. یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن حکیم کا. ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت ہر شخص کو نہیں ملے گی. پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ دوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے. سورہ بقرہ یہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں فرمایا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی نوعیت کا کوئی شک کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ موعود کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری کا احساس، جواب دہی کا احساس ہوگا تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر لیں. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقویٰ عطا فرمائے، خدا خوفی، یہ کہہ لیجئے کہ یہ جڑ ہے، یہ روح ہے پوری کی پوری عبادت. اگر خدا خوفی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں، تو باقی تمام چیزیں پھر ریاکاری بن جائیں گی، دکھاوا بن جائیں گے. اگر خدا کا خوف ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، تو پھر عبادات میں روح پیدا ہوگی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا. تو بہرحال روزے کی حکمت، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے حج کا، تو روزہ اور حج الحمدللہ یہ اجتماعی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ایک امت مسلمہ کا کانسیپٹ ہے جو الحمدللہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک میں، چاہے امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، لندن میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ اپنے اپنے اعتبار سے روزے کا مہینہ گزارے گا، رمضان کا مہینہ. تو گویا ایک عالمی اسلامی معاشرہ ہے جو اس کی بنیاد روزہ بن سکتی ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ جو عالمی ایک امت کا تصور ہے یہ اور واضح ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کا تصور جو ہے وہ حج کے موقع پر واضح ہوتا ہے. لہذا نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ لازمن اس کے گھر کا حج کریں. ومن کفرا، آگے خبردار کر دیا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا اور حج کو ڈیلے کر رہا ہے. پاکستانیوں میں عجیب معاملہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں کہ حج تو شاید ہوتا ہی آخری عمر میں، جب ساری زندگی گزار لی، یوں کہہ لیجئے کہ خوب اچھی طرح گناہ کر لیے، اب زندگی کے آخری دور میں جا کر حج کریں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ تصور صحیح نہیں ہے. حج تو جیسے ہی فرض ہو، صاحب استطاعت ہیں، اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے، فوری طور پر حج کریں، کیونکہ زندگی اور موت کا تو معلوم ہی نہیں کسی کو. ڈیلے کر رہے ہیں کہ ابھی زندگی باقی اور حج کریں گے، پتا چلا پروانہ پہلے آ گیا موت کا، تو پھر یہ بہت ظاہری بات ہے کہ پھر یہ پسندیدہ موت نہیں ہے. میں کوئی فتوے کی زبان میں آپ کے سامنے استعمال نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں والی موت نہیں. ومن کفرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کرے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جان والوں سے، اس کو تمہارے عمروں کی، حج کی، روزوں کی، نمازوں کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ارکان اسلام اپنی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا دوسرا جو حصہ تھا دین اسلام سے متعلق وہ مکمل ہو گیا. تازہ کر لیجیے اپنے ذہن میں، آخری پانچ منٹ ہیں. یہ جو اسلام ہے اس سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو یقینی طور پر تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو. اور دیکھو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لہذا پورے کے پورے دین کے حوالے سے ایک عمارت کی تشبیہ اگر اپنے ذہن میں لے آئے، عمارت میں ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کے پھر پلرز ہوتے ہیں، پھر چھت ہوتی ہے. لہذا دین اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے تشبیہ دی مسلم شریف کی روایت میں، بنیاد اسلام و علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. تو الحمدللہ یہ حصہ ہم نے اسلام کا مکمل کر لیا، جس میں عقائد کی بات آ گئی، اس کی اہمیت کی بات آ گئی، ان کا آپس میں ربط بیان ہو گیا، پھر ارکان اسلام کی بات آ گئی، اس کی اہمیت آ گئی اور اس کی حکمت بیان ہو گئی. اب آئیے ذرا اجتماعی سطح پر، یہ آخری پانچ منٹ ہے، میں صرف تعارف کروا رہا ہوں کہ اب جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ اسلام کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے اجتماعی زندگی، فرد سے بڑھ کر اجتماعیت کی زندگی. بہرحال فرد میں بھی تقویٰ ہو، تزکیہ نفس ہو جائے، بہت اہم ہے. آپ ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو مضبوط بلاک چاہیے، مضبوط بلاک ہوگا تو عمارت مضبوط ہوگی. تو انفرادی سطح پر ہر ہر شخص کے اندر تقویٰ ہوگا، تزکیہ نفس ہو چکا ہوگا، تو ایک پاکیزہ معاشرہ بننا شروع ہوگا. اور معاشرے کی اکائی جو ہے وہ ہے خاندان. معاشرے کی اکائی یونٹ جو ہے وہ فیملی سسٹم ہے. لہذا قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات بہت نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات کے حوالے سے بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے فیملی سسٹم پر. یہ جو خاندانی نظام ہے ہمارا، الحمدللہ ابھی تک کسی حد تک انٹیکٹ ہے ان شیطانی حملوں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چل رہا یہودیوں کا، اس پر سب سے بڑا حملہ اس وقت اسی فیملی سسٹم پر ہے. حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے، ہمارا سیاسی نظام وہ برباد کر چکے، سیاسی نظام برباد کیے ہوئے ایک صدی سے زیادہ آنے والا، ایک صدی تقریباً گزرنے والی ہے. 1924 میں انہوں نے خلافت کو ختم کر کے کمال عطا ترک کے ذریعے مسلمانوں کی جو اجتماعی شیرہ بندی تھی اس کو برباد کر دیا. کوئی خلافت کا نظام اس وقت دنیا میں موجود نہیں. گویا سیاسی اعتبار سے مسلمان اس وقت یتیم ہیں. سلطنت عثمانیہ کے حصے بکرے کر دیے گئے، سیاسی اعتبار سے ہمارا کوئی نہ امیر ہے، امت مسلمہ نام کی کوئی شے اس وقت موجود ہی نہیں. حقیقت یہی ہے. اسی طرح معیشت کے اعتبار سے بھی یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ پورا کا پورا معاشی نظام اس وقت یہودیوں کا دیا ہوا ہے. یہ صوبی نظام جو اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ، یہ در حقیقت پودا لگایا ہوا ہے یہودیوں کا، جس کے شجر سایہ، جس کے شجر کے سائے تلے اس وقت ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اللہ اللہ کر رہے ہیں. بہت خوبصورت شعر کسی کا ہے، بڑا تلخ بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شعر نہ پڑھا کریں، بہت تلخ اس میں جو ہے بات کی گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ معاشی اعتبار سے پاکستان کیا، سعودی عرب کیا، یہ سعودی نظام پوری طرح سے اس کو شکنجے میں لیا ہوا ہے. اور باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں. لہذا معاشی طور پر پوری طرح سے شکنجے میں ہے پورا کا پورا مسلم ورلڈ. IMF اور ورلڈ بینک یہ پوری طرح سے ہمیں شکنجے میں لیے ہوئے ہیں. اور یہ انہی بدبختوں کی یہ دیے ہوئے ڈکٹیشن ہے جس کی بنیاد پر آج ہماری حکومت پوری طرح سے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے. یہ جو بجلی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی، لیکن بہرحال لطیفہ تعینات کر رہا ہوں، پورے مہینے بجلی نہیں ہوتی لیکن بجلی کا بل دیکھ کر کرنٹ ضرور لگتا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے پورے پاکستان میں بجلی کی. پھر گیس کی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک تشویشناک بڑھتی جا رہی ہے. پیٹرول کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر اس کی وجہ سے بے چینی، 16 گھنٹے ایک مزدور جو ہے وہ محنت کرتا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے. رات کو گھر کیوں جاتا ہے بھائی؟ آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر ریلیکس ہو، آرام کرے. گھر جاتا ہے تو گھر میں لائٹ نہیں ہے. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی کی کیفیت آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو تنگ آمد بجنگ آمد کی صورت میں خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑا خونی انقلاب کی طرف جا سکتا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ فیملی سسٹم، خاندانی نظام، یہ کہہ لیجئے کہ معاشرے کی بنیاد ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسلام کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم سے متعلق جو احکامات ہیں اس پہ گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.